बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے، جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا، جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا، جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا ہے، اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ عجز سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران آئی او را کے ارکان کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے، ایرانی وزیر خارجہ۔ ہندوستانی حکومت نے کسانوں کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے، زرعی قوانین واپس لینے کا وزیر اعظم کا اعلان۔ اور پاکستانی سینٹ میں صحافیوں کے تحفظ کا بل منظور۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بحر ہند کے ساحلی ملکوں کی علاقائی تعاون کی تنظیم آئی او را کے ارکان کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے حسین امیر عبداللہیان نے بحر ہند کے ساحلی ملکوں کی علاقائی تعاون کی تنظیم آئی او را کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ ایران علاقائی ملکوں کے درمیان تعاون کی اس تنظیم کی توانائی سے آگاہ ہے، اور تہران بحر ہند کی اس ایسوسیشن کے ملکوں کے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بنگلہ دیش کی میزبانی میں تشکیل پانے والے آن لائن اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ گزشتہ دو عشروں کے دوران اس تنظیم کی سرگرمیوں اور آپسی تعاون سے اقتصادی شعبے میں اس کا کردار خاصا نمایاں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران کے خلاف پابندیوں کا خاتمہ کیے جانے سے ایران کے حقوق بحال ہوں گے، جس سے معاشی مسائل پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اور ایران آئی او را کے علاقائی تعاون کی یونین میں اپنی مؤثر موجودگی کے ساتھ مستحکم کردار ادا کر سکے گا۔ ہندوستان اور موریشس کی کوششوں سے بحر ہند کے علاقے کے ملکوں کے درمیان تعاون کی یونین آئی او را کا قیام سن 1997 میں عمل میں آیا ہے، جس میں 2 ارب 70 کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل 23 رکن ممالک شامل ہیں۔ اس تنظیم کا قیام باہمی تعاون، کثیر جانبہ رجحان اور اغیار کی عدم مداخلت کے اصول پر عمل پر آیا ہے، جس کا ایک اور مقصد رکن ملکوں کے درمیان تجارتی، اقتصادی اور سائنسی تعاون اور اصلاح میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے کسانوں کی تحریک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور وزیراعظم نے تینوں زرعی قانون واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیلی ویژن سے قوم کو خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے اور انہیں منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایم ایس پی کی سفارش کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دیں گے۔ مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ تین قوانین لائے تھے، لیکن کسانوں کے ایک طبقے کو یہ منظور نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید ہم پوری طرح سے کسانوں کے اس طبقے کو، جو ان قوانین کی مخالفت کر رہا تھا، سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اس کے لیے قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم کے اس اعلان کا کسانوں نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی تحریک ختم نہیں کریں گے۔ متحدہ کسان مورچہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم پارلیمانی کارروائیوں کے ذریعے وزیراعظم کے اعلان پر مہر لگنے کے بعد ہی اپنی تحریک ختم کریں گے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے کسان پچھلے ایک سال پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش میں زرعی قوانین کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مودی کے اس بیان کے بعد مختلف شہروں میں کسانوں نے جشن منایا اور اسے کسانوں کی فتح قرار دیا۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے تبدیلی کے نعرے کو مذاق خیز قرار دیا ہے۔ نوشہرہ میں اپنی پارٹی کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ یہ کیسی تبدیلی ہے کہ بقول ان کے وزیراعظم عمران خان کے نئے پاکستان میں عوام سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت کی عوام دشمن پالیسی اور آئی ایم ایف کی ڈیل نے عام آدمی کو پریشان کر دیا ہے۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے گھر میں سیاسی شکست دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستانی سینٹ نے صحافیوں کے تحفظ کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے صحافیوں اور میڈیا کے تحفظ کے اس بل کے حق میں 35 اور مخالفت میں 29 ووٹ پڑے۔ اس موقع پر ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ نامنظور کے نعرے لگائے گئے اور چیئرمین سینٹ کی کرسی کا گھیراؤ بھی کیا گیا۔ اپوزیشن نے بلوں کو ضمنی ایجنڈے کے طور پر پیش کیے جانے پر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ بل کو بحث کے لیے قائمہ کمیٹی کو بھیجوایا جائے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں زوردار دھماکے ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ہمارے نمائندے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دھماکے کی آواز کابل کے مغربی علاقے میں سنی گئی ہے۔ اس سے قبل کابل کے مغرب میں داعش دہشت گرد گروہ کی جانب سے کیے جانے والے دو بم دھماکوں میں کم از کم 4 افراد جاں بحق اور 2 دیگر افراد زخمی ہو گئے تھے۔ کابل کے مغربی محلوں کے باشندوں دارالحکومت نے مسلسل بم دھماکوں سے سخت خوف زدہ ہیں اور آج بھی دھماکے کی آواز سنائی دینے کے بعد کابل کے شہریوں میں سخت خوف و ہراس دیکھنے کو ملا ہے۔ کابل میں داعش کا اڈہ ہونے کی خبروں کے بعد عام لوگوں میں خوف اور بڑھتا جا رہا ہے۔ یمن کے مختلف علاقوں پر سعودی عرب کے جنگی طیاروں کی بمباری میں متعدد عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب یمنی فوج نے وحشیانہ سعودی بمباریوں پر جار سعودی اتحاد کو سخت خبردار کیا ہے۔ صوبہ مارب میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی شاندار پیش قدمی سے بوکھلائی ہوئی سعودی حکومت کے جنگی طیاروں نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران اس صوبے کے مختلف شہروں کو کئی بار اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ سعودی اتحاد کے حملوں میں شدت کا مقصد صوبہ مارب میں یمنی فوج کی پیش قدمی اور شہر مارب پر یمنی فوج کے مکمل تسلط کا راستہ روکنا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سعودی عرب اور اس کی حمایت یافتہ کرائے کے فوجیوں کے خلاف شاندار پیش قدمی کی اور صوبہ مارب کے مزید دو اہم علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس اہم کامیابی کے بعد یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان اب شہر مارب کے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئے ہیں اور صوبے کی مکمل آزادی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ میرپور ڈھاکہ میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کھیلا گیا سیریز کا پہلا T20 میچ پاکستان نے 4 وکٹوں سے جیت لیا۔ میرپور ڈھاکہ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے T20 میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو ابتدا میں بنگلہ دیش کے لیے غلط ثابت ہوا اور اس کی پہلی وکٹ 3 رکن کے مجموعی اسکور پر گر گئی، جب محمد نعیم کو حسن علی نے آؤٹ کر دیا، جبکہ دوسری وکٹ بھی 10 رن کے اسکور پر گر گئی اور سیف حسن بھی محمد وسیم کا شکار بنے۔ تاہم عفیف حسین، نور الحسن اور مہدی حسن نے قدر ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور بنگلہ دیش کا اسکور مقررہ 20 اووروں میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 127 رن تک پہنچا دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہندوستان میں کسانوں کی تحریک کے مقابلے میں حکومت کی پسپائی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔
ہندوستان کی حکومت نے کسانوں کی تحریک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور وزیراعظم نے تینوں زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیلی ویژن سے قوم کو خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے اور انہیں منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایم ایس پی کی سفارش کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی۔ مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ 3 قوانین لائے تھے، لیکن کسانوں کے ایک طبقے کو یہ منظور نہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید ہم پوری طرح سے کسانوں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکے اور اس کے لیے قوم سے معافی طلب کرتے ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم کے اس اعلان کا کسانوں نے خیر مقدم کیا ہے، تاہم کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی تحریک ختم نہیں کریں گے۔ متحدہ کسان مورچہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم پارلیمانی کارروائیوں کے ذریعے وزیراعظم کے اعلان پر مہر تائید ثبت ہونے تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ واضح ہے کہ ہندوستان کے کسان پچھلے 1 سال سے ہریانہ، پنجاب اور اتر پردیش میں زرعی قوانین کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور دہلی کی سرحدوں پر انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے۔ مودی کے اس اعلان کے بعد مختلف شہروں میں کسانوں نے جشن منایا اور اسے کسانوں کی فتح سے تعبیر کیا۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں، خاص طور سے کانگریس نے کہا ہے کہ کسانوں کے مقابلے میں مغرور حکومت کا سر جھک گیا ہے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ غرور کا سر جھکانے والے کسانوں کو جیت مبارک ہو۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ اعلان پہلے ہی کر دیا جاتا تو 700 کسانوں کی جانیں نہ جاتی۔ ہندوستان میں مبصرین اور سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ چند مہینے بعد ملک کی 5 ریاستوں، خاص طور سے سب سے بڑی ریاست اتر پردیش اور پنجاب میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر وزیر اعظم مودی کا یہ اعلان بی جے پی کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کسانوں کی تحریک سے اتر پردیش میں بی جے پی کافی کمزور ہو چکی ہے اور اس کو اسمبلی انتخابات میں کافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی کے اس اعلان سے آنے والی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے، جن کی جماعت یو پی میں بی جے پی کی اصل حریف سمجھی جاتی ہے، کہا ہے کہ زرعی قوانین کو واپس لینے کے وزیر اعظم کے فیصلے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسمبلی انتخابات کے بعد بی جے پی کی حکومت دوبارہ اس طرح کے قوانین پاس کر سکتی ہے۔
ناظرین، چلتے ہیں سیدھے ہندوستان، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کسان رہنما اور حکومت کے ساتھ کسانوں کی مذاکراتی ٹیم کے رکن حنان ملا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی حنان ملا صاحب، وزیر اعظم مودی کے بیان کو کس طرح سے آپ لوگ لے رہے ہیں؟
یہ بیان ایک سال پہلے دیتا تو ہمارا 700 کسان شہید نہیں ہوتا۔ 80-90 کروڑ کسان ایک سال لگاتار اپنا صحیح مانگ کے لیے لڑائی لڑ رہا تھا۔ ہم روز روز کہہ رہا تھا چرچا ایک ماتر سمادھان کا راستہ ہے، اور سرکار ایک سال کوئی چرچا کا انتظام نہیں کیا۔ ہم بار بار بولا چرچا کرو، کوئی سمادھان نکل جائے گا، مگر نریندر مودی اپنا گھامن کے وجہ سے کوئی چرچا نہیں کیا تھا، اور آندولن کو لمبا کھینچا ایسا مطلب سے یہ ہم تھک جائیں گے، ہار جائیں گے، ہار کے گھر چلے جائیں گے، مگر ہمارا دیش کا کسان نریندر مودی پہچان نہیں پایا تھا اپنا دیش کا کسانوں کا۔ آپ کا کسان بتا دیا تھا کہ ہم 700 شہید ہو گیا اور 7000 بھی شہید ہو جائیں گے، مگر ہم آندولن کے جیت کے بنا ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہ جو کسان کا منوبل ہے، یہ جو اس کا ڈٹرمنیشن ہے، یہ ڈٹرمنیشن ہی کسان کو ایک سال یہ آندولن میں ڈٹ کے رہنے کے مدد کیا تھا۔ بہت تکلیف کیا، ہمارا اوپر ظلم ہوا، ہم کو بدنام کیا، خالستانی بولا، پاکستانی بولا، دیش ورودھی بولا، ہم کو بہت بدنام کیا، مگر کوئی بدنام سے ہم کو ہٹا نہیں پایا۔ ہمارا خلاف بہت سارے سازش کیا، یہ سازش بھی کامیاب نہیں ہوا۔ ایک تو ہمارا آزادی کا دیوس پر، پرجاتنتر دیوس پہ کچھ گنڈوں کو بھیج کے ہمارا راشٹریہ دھج کو اپمان کیا، مگر بعد میں ثابت ہو گیا جو لڑکا وہ راشٹریہ دھج کو اپمان کیا تھا وہ نریندر مودی اور امت شاہ کا اپنا آدمی تھا، اس طرح بدنام کرنے کا کوشش کیا۔ اس میں کسی حالت میں جب آندولن کو توڑ نہیں پایا، بٹ نہیں پایا، تو آخر میں نریندر مودی سمجھ گیا کہ یہ آندولن بٹ کے لڑا کے حملہ کر کے ختم کیا نہیں جائے گا۔ تو اس پرستھتی میں نیا پرستھتی آ گیا، اگلے 2 مہینہ 3 مہینہ بعد اتر پردیش کے ساتھ 5 راجیوں میں چناؤ ہوگا۔ اتر پردیش بھارت کا سب سے بڑا پردیش ہے، اور اتر پردیش میں سرکار کا جو مودی کا جو جن ورودھی نیتی ہے، یوگی سرکار کا جو سامپردائک نیتی ہے، اس کے خلاف اتر پردیش کا جنتا غصے میں ہے، اور کسان آندولن اتر پردیش میں بہت بڑا روپ لیا ہے۔ اتر پردیش کا غازی پور میں جو کیمپ ہے، ہزاروں کسان ایک سال وہاں بیٹھے ہیں۔ اس پرستھتی میں نریندر مودی جب خبر ملا اتر پردیش کے چناؤ میں اس کو بھاری ہار سامنا کرنا پڑے گا، تب اس کو عقل آیا اور اس پرستھتی میں پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔
جی تو حنان ملا صاحب، سوال یہ ہے حنان ملا صاحب،
تو ہمارا 700 کتاب شہید نہیں ہے،
تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نریندر مودی کے آج کے اعلان کو آپ لوگ مثبت پوزیٹو لے رہے ہیں یا نہیں؟ سنیوکت کسان مورچہ یا متحدہ کسان مورچہ
ہے، یہ ہمارا آندولن کو، ہمارا آندولن کے بہت بڑا جیت ہے، کیونکہ اتنا بڑا آندولن دنیا میں آج تک نہیں ہوا۔ 70 करोड़ लोग एक साल कुछ तीन दाबी लेके लड़ रहा है, एक मानव जाति का इतिहास में नहीं है। एक क्रांति नहीं है, आंदोलन था, डेमोक्रेटिक आंदोलन है। संविधान के हक के बल पर हम मांग उठाया था, उसी मांग को लड़ाई लड़ रहा था। इसलिए ये आंदोलन का ये जय है, जय जो है ये हमारा देश का जनवाद का जीत है, जनता का एकता का जीत है, और किसान का जो मनोबल है संघर्ष करने का उसका जीत है। और इस जीत के पीछे सरकार पीछे आता, हम सरकार मोदी को हम ये घोषणा के लिए स्वागत किया है। देर में हो तो दुरुस्त है, देर है तो दुरुस्त है, ठीक है, मगर पहले करते तो हमारा 700 कॉम्बेट शहीद नहीं हो जाता। अभी इसका हत्या के लिए मृत्यु के लिए नरेंद्र मोदी दाई है, तब उसकी जिम्मेदारी है। और आज जो हमारा मांग था, हमारा दो मांग था, एक साथ एक तीन काला कानून वापस लो और एक मिनिमम सपोर्ट का कानून बना दो। तो पहले ही सब माना है, तीन कानून वापस लेने के ऐलान किया है, मगर हमारा जो मुख्य जरूरत है आज, आज किसान फसल का दाम नहीं मिल रहा है, खर्चा नहीं उठ रहा है, खुदकुशी कर रहा है। 4 लाख किसान खुदकुशी किया, मोदी का राज में 1 लाख किसान खुदकुशी किया, आज भी प्रतिदिन 52 किसान खुदकुशी कर रहा है, क्योंकि वो फसल का दाम ना मिलने से नुकसान झेल रहा है। और मोदी जी का इसमें कोई ख्याल नहीं है। जब तक ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून जो स्वामीनाथन कमीशन सिफारिश किया था, इस तरह कानून नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान के किसान बच नहीं सकता, उसका जिंदगी साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है। इसमें मोदी कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ तीन कानून वापस लेने से। ये तीन कानून तो भविष्य की बात है, ये कभी लागू होगा तब किसान का सब तनाश होगा। और आज जो जरूरत है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून, ये कानून लागू नहीं होगा तो किसान मरेगा, किसान मर रहा है। इसलिए अब संपूर्ण तो खुश नहीं है, आधा माना है हम खुश है, हमारा लिए विजय है, बाकी आधा के लिए एमएसपी कानून के लिए लड़ाई हमारा जारी रहेगा, बरकरार रहेगा। जब तक एमएसपी कानून नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा।
इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है तेहरान में मुकीम मुमताज सियासी मुबसर कमर अब्बास आल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। कमर साहब, आपने सुना किसान रहनुमा हन्नान मुल्ला साहब की ये गुफ्तगु, और जाहिर है कि सीनियर लीडरों में से किसानों के, और उस मुजाकराती टीम का भी हिस्सा थे जो हुकूमत से मुजाकरात करी थी जनवरी तक। तो इन्होंने कहा कि अगर ये ऐलान पहले कर दिया जाता तो 700 और 750 जो किसान मरे हैं उनकी जानें न जाती। और भी इन्होंने बहुत कुछ बातें की कि चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं, असम्बली इंतखाबात आने वाले हैं, ख़ास तौर पर यूपी में, उसके पेश नज़र और वगैरह वगैरह, गोया ये मजबूरी है हुकूमत की और किसानों की जीत है। आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, हकीकत यही है कि जैसा कि ये कह रहे थे और सभी यही कह रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ख्याल है, बल्कि अक्सर लोगों का, कि यहाँ पर ये मुहावरा सिद्क नहीं आता है, देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि ये जो देरी हुई है, जो ताखीर हुई है हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इस कानून को वापस लेने में, उसकी वजह से नुकसान जो हुआ है किसानों का, यानी जो 700 से ज़ायद लोगों की जानों का ज़िया हो गया है वो हुआ है। और जाहिर बात है पहले अगर ऐलान होता तो ये ना होता। और उसके अलावा जिस मकसद के तहत बीजेपी हुकूमत ने और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस ये ऐलान किया है और इन तीनों कवानीन को जो वापस लिया है, वो मकसद भी नहीं पूरा होगा पूरी तरह से। जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल वाज़े है कि अगर किसानों से दिलचस्पी होती या जो मसाइल हुए हैं उनको या जिस तरह के वो है, तो जो साल भर तकरीबन हो चुका है इस तहरीक को, उस दौरान हुकूमत का और ख़ास तौर से बीजेपी रहनुमाओं का जो रवैया रहा है इस पूरी तहरीक के तहत, और इस सिलसिले में जिस तरह के बयानात आए हैं, उनमें कहीं भी आपको आप देख लें कि कहीं भी कोई हमदर्दी या किसी तरह की हिमायत आपको नज़र नहीं आएगी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बेरहमाना जो मौक़िफ़ रहा है उसको हिंदुस्तान की मीडिया में भी बहुत अच्छी तरह से महसूस किया गया और सभी ने इस बात को महसूस किया।
अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته هي نور سحر چهرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعا کل حضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا. اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا. اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فالعز لنا سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو اس لیے کہ تمہارا ہر بوسہ تمہارے لیے بہشت کے ایک درجے کو بڑھا دے گا. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین انسان محبت اور توجہ کا بھوکھا ہوتا ہے. محبت اور توجہ دلوں کو حیات بخشتی ہے. انسان چونکہ خود کو پسند کرتا ہے لہذا چاہتا ہے کہ لوگ اسے بھی پسند کریں. محبت و چاہت انسان کو شادمانی اور خوشحالی عطا کرتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دو دلوں پر مساوی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر انسان کسی کو نہ چاہے یا پسند نہ کرے تو اس کی تربیت کیسے کرے گا؟ تربیت اولاد میں محبت کا کردار بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ محبت استاد و شاگرد کے درمیان رابطہ برقرار کرنے میں نہایت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ بہترین رابطہ وہ ہے جس کی اساس و بنیاد محبت پر ہو، اس لیے کہ یہ ایک فطری راستہ ہے۔ بچوں کی اہم ترین فطری و روانی ضرورت محبت اور توجہ حاصل کرنا ہے، اور چونکہ والدین بچوں کے سب سے پہلے سرپرست اور مربی ہیں، لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی اس فطری ضرورت پر خاص توجہ مبذول کریں، کیونکہ یہی وہ ضرورت ہے جو ان کی تربیت کی اساس اور بنیاد کو تشکیل دیتی ہے۔ لہٰذا اس ضرورت کا پورا ہونا ان کے لیے روانی و فطری سلامتی، اعتماد نفس اور والدین پر اعتبار کا سبب اور ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی سلامتی کا بھی باعث ہے۔ لہٰذا والدین کا فریضہ ہے کہ تربیت کی بنیاد مہر و محبت پر رکھیں، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ ارتباط جو بچوں کے رشد و کمال کا سبب بن سکتا ہے برقرار نہیں ہو سکے گا اور صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر والدین کا سلوک تند و سخت ہوگا تو وہ بچے کی روحی اور روانی ریخت و شکست کا سبب بن جائے گا اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ محبت لوگوں میں میل ملاپ اور یکجہتی کا سبب ہے۔ اگر محبت کا جذبہ نہ ہوتا تو لوگوں میں انس و محبت نہ ہوتی، کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ ہوتا اور ایثار و قربانی جیسے لفظوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ محبت و الفت پیدا کرنے والے کام تمام انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہیں، خاص طور پر تعلیمی و تربیتی اداروں کے لیے، اس لیے کہ محبت ہی ایسی شے ہے جو جسم و روح کی سلامتی کے ساتھ انسان کی اخلاقی برائیوں اور کمزوریوں کی اصلاح اور بہبود کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسانوں سے رابطے کی زبان، خاص طور پر بچوں سے رابطے کی زبان، محبت ہونی چاہیے۔ غصہ و تندی اور سختی سے کسی کی تربیت نہیں کی جا سکتی۔ تربیت میں محبت کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ محبت اطاعت سکھاتی ہے اور محبت کرنے والے ایک دوسرے سے متمسک ہو جاتے ہیں۔ محبت و اطاعت میں معیت یعنی ساتھ رہنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ محبت کے ظہور کے ساتھ اطاعت و ہمراہی کا بھی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کے دل میں والدین کی محبت بیٹھ گئی تو بچہ ان کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا اور اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی وہ ان سے سرپیچی نہیں کرے گا۔ محبت بچوں کی ذہنی نشو نما کے اہم اسباب میں سے ہے۔ ان کی ذاتی خوبیاں اور سلوک کافی حد تک محبت کی مرہون منت ہیں جو انہیں اس تربیت کے دوران ملی ہے۔ گھر کی محبت بھری فضا اور محبت سے مملو ماحول بچوں میں نرم جذبات اور فضائل کے رشد کا سبب ہے۔ جو بچے محبت بھرے ماحول میں تربیت پاتے ہیں وہ کمال تک پہنچتے ہیں، اچھے ڈھنگ اور طور طریقے سیکھتے ہیں، دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور سماج و معاشرے میں بہترین انسانی اقدار کے حامل ہوتے ہیں۔ مہر و محبت ہی ہے جو زندگی کو پرلطف اور بامانہ بناتی ہے اور بچوں کی استعداد کی شکوفائی اور ظہور کا سبب بنتی ہے، اور اس میں سعی و کوشش اور تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ قلبی طور پر اپنے عمل سے بچوں کو یہ یقین دلائیں کہ وہ انہیں دوست رکھتے ہیں۔ ان کی یہ بات بچوں پر مثبت اثر ڈالے گی اور کچھ ہی عرصے میں اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ والدین بچوں میں ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو ان کی ذات کو تعمیر کرے اور مخصوص اعتقادات ان کے اندر جنم لیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کام بغیر محبت اور دوستی کے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جس کا مقصد انہیں رشد و کمال کی طرف لے جانا ہے۔ بچوں کی ذہنی اور روحی تربیت میں محبت کا کردار غذا کی طرح ہے، جس طرح سے غذا کی کمی و زیادتی اس کے جسم کے اوپر مثبت و منفی اثر ڈال سکتی ہے، اسی طرح محبت و توجہ کی کمی و زیادتی اس کے دل و دماغ پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سرکار حسین صاحب اعظمی کاظمین لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام بہت عمدہ اور معیاری ہوتے ہیں۔ محرم الحرام میں نشر ہونے والے پروگرام صبح امید اور ذبح عظیم بہت پسند آئے اور معلومات کا خزانہ بھی ہیں۔ دوسرے تمام پروگرام بھی بہت اچھے جا رہے ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام۔ اور سامعین، محترم سرکار حسین اعظمی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سامعین، ایک عقل مند آدمی کا ایک ملاقاتی کسی دن اس سے ملنے آیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ اس کا فلاں دوست اسے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس عقل مند شخص نے اپنے ملاقاتی سے کہا، تم اتنے عرصے بعد مجھ سے ملنے آئے ہو، لیکن تم تین خیانتیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ تم نے میرے اور اس شخص کے درمیان دشمنی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ تم نے مجھے اس کی یہ باتیں بتا کر میرے دل کو رنج پہنچایا ہے، اور یہ کہ تم نے مجھ پر یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک خیانت کرنے والے آدمی ہو۔ اس عقل مند اور زیرک شخص نے مزید کہا کہ جو شخص بھی تمہارے پاس کسی کی چغلی کرتا ہے، وہ یقیناً تمہاری چغلی اور برائی بھی دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، لہذا ایسے آدمی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے چغل خور سے بچنا چاہیے۔ پھر اس دانشور نے یہ حکایت بھی بیان کی۔ ایک آدمی اپنا غلام بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ہاں البتہ یہ چغل خور ضرور ہے۔ خریدار نے کہا، کوئی حرج نہیں، اور پھر اس نے وہ غلام خرید لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ غلام اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا، اب صاحب آپ کو نہیں چاہتے، وہ تو کوئی کنیز خریدنا چاہتے ہیں، اور اب اس کا ایک ہی حل ہے، جب یہ سو جائیں تو آپ ان کی داڑھی کے نچلے حصے سے چند بال کاٹ کر مجھے دے دیں، تاکہ میں کوئی ایسا جادو کر دوں کہ یہ صرف آپ ہی کے عاشق ہو کر رہ جائیں۔ پھر وہ غلام اپنے صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا، یہ عورت تو کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے اور آپ کو قتل کر کے ہی دم لے گی، یقین نہ آئے تو سوتے بن جائیں، پھر آپ خود جان لیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ غلام کی بات سن کر مالک اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ بیوی ہاتھ میں چھرا لیے ہوئے آئی اور اس کی داڑھی پکڑ لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر مرد کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی اسے جان سے مار ڈالے گی۔ فوراً ہی اچھل کر اس نے بیوی کے ہاتھ سے چھرا چھین لیا اور اسے قابو کر کے تہے تیغ کر دیا۔ بیوی کے رشتہ داروں کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس شخص کو مار ڈالا۔ اس کے بعد مرد کے رشتہ دار بھی آ گئے اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان مسلسل لڑائی جھگڑے کی بنیاد پڑ گئی اور کافی خون ریزی ہوئی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 29 آبان، 14 ربیع ثانی اور 20 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ ربیع ثانی سن 66 ہجری قمری کو مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا۔ سن 61 ہجری قمری میں بنی امیہ کے ظالم حکمران یزید بن معاویہ کی فوجوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا۔ جناب مختار نے اپنا انقلابی اقدام کوفے سے شروع کیا۔ ان سے پہلے توابین نے بھی شام کی حکومت کے خلاف اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کوفے میں ہی قیام کیا تھا۔ بہرحال جناب مختار حکومت وقت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بنی امیہ کی نمخار فوجوں کو شکست دی اور بہت سے قاتلین شہدائے کربلا کو واصل جہنم کیا۔ کوفے پر تقریباً 1 سال تک حکومت کرنے کے بعد جناب مختار مکہ معظمہ میں پناہ گزیں عبداللہ ابن زبیر کی فوج کے کمانڈر مصعب ابن زبیر کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ چودہ ربیع ثانی سن 388 ہجری قمری کو مسلمان عالم، ادیب اور ماہر لسانیات ابو علی محمد بن مظفر کا انتقال ہوا۔ وہ حاتمی اور بغدادی کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ انہوں نے ادب اور لغت کی تعلیم ابن درید اور ابو عمر سے حاصل کی۔ ان علوم پر مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بغداد میں تدریس کا آغاز کیا۔ ان کے درس میں قاضی تنوخی جیسے اس زمانے کے جید علماء شریک ہوتے تھے۔ ان کی کتابوں میں حاتمیہ کتاب خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے زمانے کے شعرا کے اشعار میں پائے جانے والے عیوب کو اجاگر کیا ہے۔ بیس نومبر سن 1602 عیسوی کو جرمنی کے ماہر طبیعیات اوتو فون گیر کے پیدا ہوئے۔ وہ اپنی بیش بہا تحقیقات کے نتیجے میں ہوا کے اخراج کی مشین بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اوتو فون گیر کے کا سن 1686 میں انتقال ہو گیا۔ چودہ ربیع ثانی سن 1023 ہجری قمری کو صفوی عہد کے ایک سپہ سالار اور شاہ عباس اول کے باصلاحیت امیر اللہ وردی خان نے وفات پائی۔ وہ جارجیا کے رہنے والے تھے۔ جوانی کے زمانے میں انہیں فروخت کر دیا گیا تھا۔ آخرکار وہ شاہ تہماسب صفوی کی خدمت پر مامور ہوئے۔ اللہ وردی خان نے صفوی دربار میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، جس کی وجہ سے سن 1004 ہجری قمری میں ان کو شاہ عباس نے حکومت فارس کے امیر العمرا کے منصب پر فائز کیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد قزلباش کی فوج کا سردار بنا دیا گیا۔ انہوں نے صفوی حکومت کی بہت زیادہ خدمت کی۔ علاوردی خان نے گراں قدر رفاہی اور سماجی کام بھی انجام دیے۔ تیس آبان سن 1287 ہجری شمسی کو سید جمال الدین وائز اصفہانی کا قتل ہوا۔ وہ سن 1242 ہجری شمسی میں ایران کے شہر ہمدان میں پیدا ہوئے تھے۔ 20 سال کی عمر میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے اصفہان چلے گئے، پھر واعظ و خطاب میں زیادہ دلچسپی لینے لگے اور اس میدان میں تیزی سے ترقی کی۔ انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ انہوں نے آئین حکومت کی تحریک کے دوران سید عبداللہ بہبہانی اور سید محمد طباطبائی کی حمایت کی، اور اس تحریک کی حمایت میں اصفہان، مشہد، شیراز اور تہران میں تقریریں کیں۔ اس بنا پر محمد علی شاہ نے ان کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیا۔ انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد 29 آبان سن 1287 ہجری شمسی کو ایران کے شہر بروجرد کی جیل میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ بیس نومبر سن 1910 عیسوی کو روسی ادیب لیو ٹالسٹائے کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1828 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سیاحت اور تحقیق کی غرض سے یورپی ممالک کا سفر کیا۔ ان ممالک کے سفر سے مغرب کے مادی تمدن سے ان کے دل میں شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ ٹالسٹائے نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں جنگ اور امن اور بچپن کا زمانہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ بیس نومبر سن 1950 عیسوی کو امریکہ اور چین جنگ کوریا کے دوران پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان اس صف آرائی کا بنیادی سبب یہ تھا کہ امریکہ جنوبی کوریا کی حمایت کر رہا تھا، جبکہ اس کے مد مقابل چین اور روس شمالی کوریا کی پشت پر کھڑے تھے۔ جنگ کوریا کے نتیجے میں جزیرہ نما کوریا کے دونوں حصوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بالآخر اقوام متحدہ کی ثالثی سے یہ تباہ کن جنگ رک گئی۔ اس زمانے سے لے کر آج تک جزیرہ نما کوریا دو متضاد سیاسی نظاموں کے تحت جنوبی اور شمالی کوریا کے ناموں سے علیحدہ علیحدہ ملکوں کی شکل میں باقی ہے۔ تاہم دونوں ملکوں کے پھر سے اتحاد کے لیے کوششوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اور سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و کید الحاسدین و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري و تحط به تلاوته وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی و لا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.